الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من ذهنت به الأصول وعلى السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد فرمایا گیا ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تو کہیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور جو شخص اللہ کی طرف سے اپنے پاس پہنچی ہوئی شہادت کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وزن سامعین کرام، یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہر ایک اپنی حیثیت میں دوسرے کا انکار کرتے ہوئے کہ وہ حق پر ہیں اور دینی ابراہیمی پر ہیں۔ آج اگر کسی کو رائے ہدایت چاہیے تو وہ ان کی پیروی کرے چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سے پیشتر بھی اور یہاں بھی بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کے ہو رہے تھے، انہوں نے شرک نہیں فرمایا تھا۔ اور یہاں جب بات آتی ہے تو شرک ہے، ماننے میں تقسیم ہے۔ اور معزز سامعین کرام، بے شمار حصے جو رب کائنات نے عطا فرمائے، تعلیم فرمائے، صحیفے عطا فرمائے، کتب عطا فرمائیں، یعنی کتب سابقہ، اس میں کتنی ہی تحریف کی گئی اور کتنا ہی اسے اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق بدلا گیا، اور اس سارے کے باوجود ایسی حصے اور ایسے حقائق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، آپ کے خدام سے متعلق اور آپ کی ولادت باسعادت سے پیش تک ایسی شہادتیں اور گواہیاں ملتی ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت، بعثت رحمت عالی، آپ کے خدام اور دین اسلام کا پھیلنا، یہ وہ حصے ہیں جو اللہ جل شانہ نے کتب سابقہ میں ارشاد فرمائے۔ کتنے ارشاد فرمائے، کس کس حصے کو ارشاد فرمایا، نہ یہ موضوع ہے نہ اس کی کلی تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے، لیکن اصول ارشاد فرما دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تورات و انجیل سے بہت پہلے دار دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دونوں اپنے اپنے انداز میں، اپنی سچائی اور اپنی صداقت کے دعوے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے بارے دیگر، چونکہ چند آیات پہلے بھی یہ سب بیان فرمایا گیا ہے، پھر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی نہ صرف ماننے والے ہیں بلکہ وہی ہمارا جو ہے نسب بھی آ رہا ہے اور ان کے اولاد ہیں۔ مولانا سامعین کرام، ذریت میں انفرادی حیثیت بھی داخل ہوتی ہے اور اجتماعی حیثیت بھی داخل ہوتی ہے۔ انفرادی حیثیت میں بات نسب تک رہتی ہے، لیکن جو حصہ ایمانی ہو وہ ذریت میں وہ بھی آل کے حوالے سے داخل ہو جاتا ہے، قوم کے حوالے سے داخل ہو جاتا ہے، امت کے حوالے سے داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعوے دار ہیں کہ حقیقی وارث جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ہیں، لیکن اس ہم میں وہ اتفاق پر نہیں ہے، ایک دوسرے کا انکار ہے اور ضد ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تو انہیں اے میرے حبیب فرما دیں، قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ آج جن حصوں کو لے کر تم دعوے دار ہو رہے ہو اس میں تمہارے اجداد نے کتنی تحریف کی، یہی بیت اللہ شریف جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا اللہ کریم کی عبادت کے لیے یہ جگہ مقرر تھی، اسے تعمیر فرمایا اور عبادت کے لیے مرکز قرار پایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، پھر تعظیم برقرار ہے لیکن اپنے انداز سے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خالص اللہ کے تھے جنہوں نے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا، تو جو جیسے انہوں نے عبادت کی اس کا انکار کرتے ہوئے سینکڑوں بت تو بیت اللہ شریف کے اندر رکھ دیے گئے تھے، پھر جس انداز سے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا، قرآن کریم اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ شور و غوغا سیٹھیاں تھیں اور بے لباس بیت اللہ شریف کا جو مطاف ہے اس میں چھلانگے لگاتے شور مچاتے، کیا ہے جی یہ عبادت ہو رہی، اس جگہ کا مخصوص رہنا لیکن اپنی پسند میں ڈھال دینا یہ حکم کے تحت نہیں آتا، چونکہ مقصد تو اللہ کی ذات ہے، مقصد جگہ تو نہیں، جگہ اس کا قبلہ مقرر ہونا، اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہے، عبادت اللہ کی ذات کی ہے، تو یہ رواجات جو ہیں ان اختیار کرتے ہوئے پھر دعوے دار ہیں حق پر بھی ہونے کے۔ آج ہم اپنے آپ میں جب دیکھتے ہیں، اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، تو کتنی ہی رواجات ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا کوئی دین اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی غمی خوشی میں انہیں اختیار کیے ہوتے ہیں، اور اس اختیار کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو یہ میں کر رہا ہوں اسے صحیح بھی سمجھا جائے، اس پر اعتراض بھی نہ کیا جائے، چونکہ یہ میری ضرورت ہے۔ انسان کی کیا ضرورت ہے؟ خالق اس انسان کی ذاتی حیثیت سے خالق بہتر جانتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت اور اس ضرورت کی تکمیل بات ذرائع کی آئے بات اسباب کی آئے اللہ کریم نے بہمتا فرما دیا۔ اب جب یہ وہاں خواہشات ذاتی کی پیروی کرتا ہے تو وہ خواہشات ذاتی اسے اتنا دور لے جاتی ہیں آنکھ سے کہ یہ ظلمت میں جا ڈوبتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ زیادہ جانتے ہیں، اعلم ام اللہ، یا اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، تو یعنی جو کچھ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں وہ درست ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی، دیکھو نا، عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کریم نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا، جو شہادت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، یہ جانتے ہوئے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی روایات ملتی ہیں خیر القرون میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا میں جلوہ افروز ہیں، اور ایسی روایات اور صحیح روایات ملتی ہیں جن جو ثابت ہیں کہ یہ اقرار، یہ کافر و مشرک یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اب اس میں ضد اور اناد ہے، اپنی ذات ہے، حیثیت ہے، پسند ناپسند ہے، کوئی بھی سبب ہے، لیکن وہ سارے اسباب ان کے ذاتی ہیں جو وہ انکار کر رہے ہیں۔ اب جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا، جو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے حوالے سے خبر ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، نشانیاں چھپاتی ہیں تاکہ مخلوق کو آگاہ ہی نہ ہو اور اس حق پر نہ چل سکے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اللہ کریم نے جو تمہیں شہادتیں عطا فرمائیں، کتنا بڑا تم جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کا صدور ہو رہا ہے، جو شہادت اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے تم چھپا رہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ سے حق کا بیان کرنا یہ رہنمائی بالعموم نصیب ہوتی ہے، جہاں قرآن کریم ان کے حق چھپانے کی نشاندہی فرما رہا ہے، وہاں یہ سبق بھی عطا ہو رہا ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے اور حق بیان کیا جائے، حق گوئی اختیار کی جائے جہاں شہادت کی ضرورت ہو، اور دوسری جگہ قرآن کریم نے شہادت اور حق کے ساتھ دینے کا بھی بیان فرمایا ہے، اور صاف الفاظ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہاں سے بھی جب یہ بات آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے انہیں ظالم ارشاد فرمایا جو حق اور سچ کو چھپا رہے ہیں، اب کتنا بڑا ظلم ہے وہ اس چھپانے پر اس بات کا انحصار ہے کہ کس درجے کی بات جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہے، لیکن بات ظلم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بات حق اور سچ کی آ رہی ہے اور ہم جانتے ہوں نہ ہم شہادت دے سکیں نہ ہم بالعموم اس حق کو بیان کر سکیں، تو پھر یہ زیادتی ہوگی اور غلطی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کریم نے حق اور باطل جو ہے اسے واضح فرما دیا ہے، اور حق کا ساتھ دینا ہے، اور اس ساتھ میں اپنے حصے کا اپنی استطاعت کے مطابق جو کردار ادا کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ہم جب اپنی سوچوں میں اپنی ایک جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں نا، فائدے کے حوالے سے یا نقصان کے حوالے سے، تو ساری وہ جمع تفریق جو ہے غور کیجئے گا، جہاں جہاں تجاوز ہے وہ ساری جمع تفریق جو ہے وہ اسی محدود دنیا سے متعلق ہوتی ہے، خلق سے متعلق ہوتی ہے، اسی انہی فانی لمحات سے متعلق ہوتی ہے۔ اور عظمت کیا ہے جو تقاضا بشریت کا ہے، وہ کیا ہے کہ کیا ان فانی لمحات کو دیکھ کر جینا ہے اور فانی جہان میں ہی رہنا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ جل شانہ نے بڑی واضح ارشاد فرمائی کہ یہ عارضی زندگی کے عارضی لمحات۔ اب وہ جو بنت ہم بن رہے ہوتے ہیں، معزز سامعین کرام غور فرمائیں، وہ ساری بنت کا تعلق اسی یہ جو خلق ہے اس سے متعلق ہوتا ہے، اور یہ نہ رہنے والے جہان سے متعلق ہوتا ہے۔ کیا فائدہ، وہ جو کچھ بن رہے ہیں نہ وہ رہے گا نہ ہم رہیں گے، لیکن اس عمل کا اتنا اثر رہے گا کہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ فائدہ، وہ کون سی دانش مندی اور عقل مندی ہے کہ اس کا فائدہ تو ہو رہے لیکن سزا بھگتنی پڑے؟ تو یہی جو بنیادی شعور ہے، اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اس اچھائی کی طرف آتا نہیں، اختیار نہیں کرتا، چاہتا نہیں، تو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی فرماتے ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں، رائے ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ کیسے نبھا رہے ہیں؟ تو جب ہم اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں تو جو اللہ کریم نے ہمیں حق عطا فرمایا، چونکہ حق کا عطا فرمانا پہلا اور بنیادی جو فریضہ ہے اس حق کا اختیار کرنا ہے، پھر بات بیان کی آتی ہے، بات پہنچانے کی آتی ہے، اور حق سے جو انحراف ہے اسے قرآن کریم نے ظلم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی یہ جو جہان فانی کے لیے تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا عمل دوامی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جہان فانی ہے اور عمل اختیار کیا جا رہا ہے، شاید یہ جو میرا فائدہ ہے یہ دوامی ہے، جب تو نے عدم ہے، جہان فانی ہے تو عمل دوامی کیسے ہوگا، اس کے فوائد دوامی کیسے ہوں گے دار دنیا؟ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور نور ایمان کا یہ درجہ عطا فرمائے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ایسا حصہ بیان فرمایا گیا ہے معزز سامعین کرام، اللہ کریم ایمان کی پختگی اور ایمان کا راسخ ہونا عطا فرمائے کہ یہ تو لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ جو اللہ جل شانہ کے رو برو اور وہ خود گواہ ہے, تحریری ہیں, اس نے خود تعلیم عطا فرمائی, رہنمائی عطا فرمائی, استطاعت عطا فرمائی, جہاں ہونا عطا فرمایا وہاں استطاعت عطا فرمائی, پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں. حدیث شریف میں کل دیکھ رہا تھا تو فرمایا جا رہا تھا, اس میں موضوع کچھ اور تھا, اس حوالے سے میں مفہوم عالی عرض کرتا ہوں کہ انسان جب اٹھتا ہے تو اس کا جوڑ جوڑ اس پر حق ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. انسان بیٹھتا ہے کسی محفل میں, معزز سامعین کرام, اگر اس محفل میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوتا, تو اس سے پرسش ہوگی. اللہ چاہے تو معاف فرما دے, چاہے تو یہ عمل بیٹھنا جو ہے اس کے نام کے بنا بیٹھنا قابل گرفت ہو جائے. فرمایا اگر کوئی لیٹتا ہے اور اس کو یاد نہیں کرتا تو اس کا لیٹنا جو ہے وہ قابل گرفت ہو جائے گا. اگر کوئی رخ اختیار کرتا ہے, چلتا ہے, اس کے چلنے میں, اس رخ اختیار کرنے میں اللہ کی یاد اور اس کا نام نہیں ہے, تو اس کا چلنا جو ہے اس کے لیے امتحان ہو جائے گا, اس کو اس کی جواب دہی دینی. اس لیے ہر شے اللہ کریم کی ہے, ہر شے اس کی دی ہوئی ہے معزز سامعین کرام, اور جب اتنا بھی کوئی نہ چاہے کہ اس عطا پر اس کا شکر ادا کر لے, پھر آپ غور فرمائیں نا کس درجے کی بے تنائی ہے. اور قرآن کریم اسی لیے حق سے دوری کو تکبر بیان فرماتا ہے, اپنی انا میں بندہ جو ہے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. تلک امتن قد حلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. فرمایا یہ ایک جماعت تھی کہ گزر گئی, انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے, اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کے بارے تم سے نہ پوچھا جائے گا. یہاں بھی علماء کرام اس آیہ کریمہ کو, چونکہ یہ چند آیات پہلے بھی اس طرح ارشاد فرمایا گیا اور اب اس پارے کے اختتام پر, یہاں بھی پہلے پارے کے اختتام پر بھی یہ دوبارہ آیا کریم ارشاد فرمائی گئی ہے, تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو بیان ہے یہ مسلمانوں کو ہے, لیکن دونوں آ رہا ہیں اور اس فرمان کا اطلاق ہر طرف ہو سکتا ہے, چونکہ جہاں وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ جماعت بھی گزر گئی, جہاں حق کا دعویٰ ہو رہا ہے وہ جماعت بھی گزر گئی. اور آج اگر ہم اس آیہ کریمہ کو اپنے لیے یہاں سے سبق حاصل کریں, اسے اپنی رہنمائی حاصل کریں, تو جہاں ارشاد فرمایا جا رہا تھا وہ ہستیاں دار دنیا سے پردہ فرما کے, جو معترض تھے وہ جہنم واصل ہو کے, اب جیسا جو کردار اختیار کیا ویسے اس نے نتائج پا لیا. تو جب بات ہماری آئے گی تو پھر سوال بھی ہمارے متعلق ہی آئے گا کہ ہم کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنے اجداد جو ہیں ان کے حوالے سے, کسی کا والد, کسی کا دادا, نس میں نیک سارے لوگ, دینی علم رکھنے والے, کیفی علم رکھنے والے سارے لوگ گزرے ہیں, تو اسی بات کو لے لیا جائے کہ جو ہے میرے نسل میں سارے لوگ گزرے ہیں تو ان کا گزرنا جو ہے یہی میرے لیے کافی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے ہیں, جو آج ہم اعمال اختیار کریں گے وہ ہمارے لیے ہیں, اور جہاں جو سوال ان سے متعلق ہے وہ ہم سے نہیں ہوگا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ حَلَتْ, یہ ایک جماعت تھی کہ گزر گئی, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے. کیونکہ جو اس سے پہلے آیات کریم ہے اس میں فرمایا گیا نا ام تقولون, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے, تو اس کے ساتھ فرما دیا قل انتم, تو انہیں ارشاد فرمائیے. تو جب مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرمایا جا رہا ہے اور متصل یہ اگلی آیہ کریمہ آتی ہے, تو جو کچھ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جہاں دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ کریم کے مقرب ہستیوں کی طرف اشارہ ہے, تو وہ ایسی جماعت ہے جو گزر گئی. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ آج کیا عمل کر رہے ہیں, اور جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو حق بیان ہو رہا ہے اس پر قائم رہنا جو ہے اس کا سبق مل رہا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تم نے اختیار کرنے ہیں, اور جو بات گزر گئی اس کا تم سے کوئی پرسشن نہیں, جس نے جیسا عمل کیا اس کا جواب اس نے دینا ہے. اور یہاں جب فرمایا گیا نا مزد سامعین کرام ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کے بارے تم سے نہ پوچھا جائے گا. اور مزد سامعین کرام یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا کہ تم سے نہ پوچھا جائے گا, یعنی جو عمل انہوں نے کیا ان سے پوچھا جائے گا. تو یہ بات یقینی ہے وہ فرمائی جا رہی ہے کہ یعنی جو تمہارا عمل ہوگا اس کی پرسس تمہیں سے ہوگی. تو سوال جو ہے اس کا جواب دینا محال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے روز معاشر جس سے یہ سوال ہوگا کہ یہ عمل تم نے کیوں کیا, اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا, اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ حکم عدولی کرے. اللہ کریم معاف فرمائے. صبح سے شام تک جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں, اپنے کلام کو دیکھتے ہیں, حدیث شریف میں اور سیرت پاک کے حوالے سے نشست کا برخاست ہونا اور اس نشست سے جہاں اظہار تشکر کرتی اٹھنا, اس نشست کی کمی بیشی کی استغفار کرتے اٹھنا ملتا ہے, دعائیں ملتی ہیں کہ کوئی کمی بیشی جو اس محفل کی ہے اس کی اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگ لی جائے, استغفار کر لی جائے, بخشش مانگ لی جائے, تاکہ اس محفل جو نشست قائم ہوئی اس کا حساب ختم ہو جائے. اللہ معاف فرمائے. ہم جب اپنی گفتگو کو دیکھتے ہیں اور معمولات کو دیکھتے ہیں, اور یقین مانے دکھ ہوتا ہے ہم اپنے حلیے کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے. حلیہ دیکھا جائے بندہ حیران ہوتا ہے کہ انسان باشرا ہے, سر ڈھانپا ہوا ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, مسجد سے نکل رہا ہے, آ کر معمولات دیکھے زندگی میں کیا کر رہا ہے, جہاں کاروبار کر رہا ہے وہاں کیا کر رہا ہے, جہاں راستے کی بات آتی ہے وہاں راستے کے لیے کیا کر رہا ہے, کیا اس کی صفائی کر رہا ہے یا وہاں اپنی دیواریں بڑھا رہا ہے, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ شاید ہم نے دنیا کو الگ خانہ رکھا ہوا ہے اور آخرت کو الگ رکھا ہوا ہے کہ مسجد سے ہو آئے ہیں, رمضان سے گزر آئے ہیں, اجتماعات میں چلے گئے, اجتماعی دعا میں چلے گئے, ہم نے جو ہے بڑے بڑے مزارات جو ہیں اللہ کے بزرگ ہستیوں کے وہاں پر ہم نے خیرات کی دیگیں پکا دیں, غریبوں میں رزق بانٹ دیا, لوگوں کو کپڑے بانٹ دیے, کہیں پیسے بانٹ دیے. یہ سارا معاملہ ایک طرف ہے اور اس کا تعلق آخرت سے. اب ہم دنیا کی زندگی میں جہاں اپنا لین دین ہے وہاں جیسے آئے مار دھاڑ کرتے جائیں. قرآن کریم نے جہاں اس پوری تخلیق کی, زمین و آسمان کی تخلیق کو عدل پر بیان فرمایا اور ناپ تول پر بیان فرمایا, وہاں فرمایا تم اپنے معمولات میں لین دین میں بھی ناپ تول رکھو, برابر رکھو. لیکن جب ہم دنیا کی زندگی کو لیتے ہیں, اپنی پسند اپنی خواہشات کی پیروی میں آتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ظاہری حلیہ ہم نے کیا بنا رکھا ہے اور ہمارے اعمال کیا. اور اگر کسی کو کہا جائے نا یا یہ بات سامنے آئے کہ اللہ کریم کا خوف کرو, یہ عمل درست نہیں, اللہ نے کیا فرمایا اور کیا کر رہے ہو یا ہو کیا رہا ہے, بندہ ششدر ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ کیا پاگل پان کی بات کر. تو وہ جو خانہ خدا میں رکوع و سجود ہے وہ پھر کس ذات کو ہے؟ وہ ماننا, وہ کیسا ماننا ہے کہ ہم راستے میں اینٹ رکھنے جائے اس سے ہم اجتناب نہیں کرتے, نہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اعلیٰ راستے کا صاف رکھنا اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو, ایمان والے آسائش سے گزرے, اللہ کی مخلوق جو ہے یہاں سے بھلا پائے. یہ ایمان کا ایمان کی شاخوں میں سے شاخ. بہت سے سامعین کرام, جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو کسی کو کوئی کیا کہے. قیامت کے حالات جب بیان فرمائے جاتے ہیں تو ایک نفسہ نفسی بیان فرمائی جاتی ہے, اور اس نفسہ نفسی کا عالم جو ہے وہ رشتوں کا جو ہے نا, رشتوں میں ایسا فاصلہ ہوگا کہ پہچان کوئی نہیں سکے گا. فکر نہیں ہوگی کہ ماں کو بیٹے کی یا بیٹے کو باپ کی یا باپ کو اولاد کی, ہوش نہیں ہوگا. اتنی نفس و نفسی, ہر کوئی نفسہ نفسی میں جو ہے وہ کسا ہوگا. تو معزز سامعین کرام, یہ زندگی ہے, یہاں کا ماننا ہے کہ اس روز بھی امن نصیب, اور اگر اس روز کا حساب کو الگ ہے اور یہاں رہنے کا کو الگ ہے, اور اس کی کچھ سند قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے, ہمیں حدیث مبارکہ سے رہنمائی ملی ہے, تو پھر وہی جیسے قرآن کریم ان کافر و مشرکوں میں آپ کو فرما رہا ہے کہ پھر وہ سند پیش کرو لے آؤ, کیا پھر ہم اس طرح سند لا سکتے ہیں؟ اور جب معاشرے میں بے انصافی ہوتی ہے تو معاشرے گرتے ہیں, معاشروں میں فساد پیدا ہوتے ہیں, تو کیا ہم آج صبح و شام توبہ توبہ نہیں کرتے اپنے معاشرے کے فساد اور خرابیوں کو دیکھ کر؟ وہ جو زبانی توبہ توبہ ہم کرتے ہیں اسے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اور جب سے حالات کے حوالے سے کوئی کلام میں دیکھا جائے, جتنا پرانا بھی میسر آئے, وہ گزرے وقت کی تعریف ہوگی اور گزرتے وقت کی سختی بیان ہوگی. اور کتنا ہی عرصہ پہلے کے بعد, تو جب جہاں آج ہم ان صدیوں کی دوری پر بیٹھے ہیں تو ہمارے وقت کا پھر حال کیا ہو؟ صدیاں پہلے آنے والے وقت کا جو ہے اس کی کمزوریاں بیان فرمائی گئیں, گزرا وقت جو ہے اس کی کہ وہ اچھا اور اعلیٰ تھا. اور یقین مانے اپنی محدود زندگی جو ہے اس میں بھی گزرے وقت کو دیکھیں وہ اچھا تھا. اجداد کی باتیں یا تاریخ سے جو الفاظ ہیں انہیں تو دیکھنا ہے تو وہ بھی موجود ہیں, لیکن اپنی زندگی سے دیکھیں جب ہوش سنبھالا تو کیسے مزاج تھے, گرد و پیش کے حالات کیسے تھے, لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کیسا تھا, لحاظ کیسا تھا, احترام کیسا تھا. آج وہی ہم اسی زندگی میں ہیں اور لمحاتی زندگی ہے, اسے لمحہ بھر کی زندگی ہے. تو اس لمحہ بھر کی زندگی میں اتنا فرق آ گیا کہ آج ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسا جہان ہو گیا ہے, یہ کیسا معاشرہ ہو. لیکن ہم جب خود غور نہیں کریں گے, جو اللہ کریم نے ہمیں حق عطا فرمایا اس سے دور ہوں گے. اور یہ جو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے روح کروں, وہ تو رگے جہاں سے قریب ہے. ایمان کی کمزوری ہے, یہ احساس جو ہے یہ سرد پڑنا شروع ہو. اللہ کریم ہمارے حال پر بیان فرمائے, توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.